الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. ذریت ابراہیم کی دعوت کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ کا کیا خصوصی قانون ہے؟ ذریت ابراہیم کو کس منصب پر فائز کیا گیا؟ اس کے لیے کیا ہدایات دی گئیں؟ اور میں نے اس کو کیوں ایک بست کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے؟ میں اس کی تفصیل کر چکا ہوں. پچھلی نشست میں ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر، یعنی جس طرح نبیوں کو جب دعوت کے منصب پر فائز کیا گیا تو ان کے لیے نبوت اور رسالت کے الفاظ اختیار کیے گئے، ان کے لیے شہادت کا لفظ اختیار کیا گیا، یعنی یہ دنیا کی قوموں پر گواہی دینے کے لیے کھڑے کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو نبیوں کو اور شہداء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، یعنی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اس موقع پر جن شہداء کا ذکر ہوا ہے نبیوں کے ساتھ، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے یہی بنی اسرائیل مراد ہے اور بنی اسماعیل مراد ہے. چنانچہ میں وہ پیرا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. سورہ زمر میں قیامت کی جزا و سزا کے موقع پر جن شہداء کے بلائے جانے کا ذکر ہوا ہے، یعنی جن گواہوں کو بلائے جانے کا ذکر ہوا ہے کہ وہ آئیں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اسی ضمن کی ایک گواہی ہے جس کی تفصیل سورہ مائدہ کے آخر میں ہوئی ہے، جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور اپنے ماننے والوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی ماں کو معبود بنا لیں؟ تو گویا ان سے بھی سوال ہوگا اور جن لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، یعنی ان کے مخاطبین سے بھی سوال کیا جائے گا. قیامت کے موقع پر اس شہادت کا ذکر سورہ زمر میں ہوا ہے اور یہ میں نے اس کا حوالہ دیا ہے. جن شہداء کے بلائے جانے کا ذکر ہوا ہے ان سے مراد بھی ہمارے نزدیک یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے. اللہ تعالیٰ نے شہادت کا جو منصب انہیں دنیا میں عطا فرمایا، یعنی نبوت کا منصب جن ہستیوں کو عطا فرمایا وہ بھی وہاں بلائے جائیں گے، اور شہادت کا منصب ان کو دنیا میں عطا کیا گیا، قیامت میں یہ اس کی بنیاد پر شہادت کے لیے بلائے جائیں گے. انہیں دنیا میں عطا فرمایا، اس کی بنا پر قیامت میں وہ اسی طرح شہادت کے لیے بلائے جائیں گے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اور سب سے پہلے انہی سے پوچھا جائے گا کہ حق کے معاملے میں ان کا رویہ کیا رہا ہے، اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ان پر عائد کی گئی تھی وہ کیا فی الواقع انہوں نے ادا کر دی. ارشاد فرمایا ہے، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا. پھر دوسری مرتبہ وہی سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اس دن اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور عمل کا دفتر رکھ دیا جائے گا، اور سب پیغمبر بلائے جائیں گے، اور وہ بھی جو شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے، اور لوگوں کے درمیان بالکل حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اس طرح کہ ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اہتمام کیا ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت، اور پھر ذریت ابراہیم کے ذریعے سے اتمام حجت، یہی بلائے جائیں گے اور انہی کو وہاں کھڑا کیا جائے گا، اور انہی سے یہ پوچھا جائے گا، اور پھر ان کی گواہی واقع ہوگی. جس طرح دنیا میں رسولوں کی بعثت کے بعد جب ان کی گواہی واقع ہو جاتی ہے تو یہاں سزا بھی دی گئی، جزا بھی. اور دیکھیے یہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ بِالْقِسْط، انصاف کے ساتھ لوگوں کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہاں بھی فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یعنی سورہ یونس میں جہاں پیغمبروں کی دینونت کا ذکر ہے وہاں بھی خاتمہ انہی الفاظ میں ہوا ہے، وہ قضیہ بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، اور یہاں فرمایا وہ قضیہ بینہم بالحق وہم لا یظلمون۔ یہ ذریت ابراہیم کا خصوصی قانون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بنا دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کس پہلو سے، یہ اللہ کے وفادار ہو کر رہے تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے۔ میں وہ پورا قانون آپ کے سامنے تورات سے پیش کر چکا ہوں، اور اگر یہ انحراف اختیار کریں تو ان پر خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے، دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے۔ یہ معاملہ باقی دنیا کی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ یہ جو خصوصی پہلو ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ ان کے انبیاء علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کو مختلف موقعوں پر متنبع کیا، اس پر ایک نظر ڈال لی جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ گرفت کی تو اس گرفت کی نوعیت کیا رہی، یعنی کیا وہ ایسا غیر معمولی خصوصی معاملہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے فی الواقع اتمام حجت کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر وہ اس کے اوپر غور کریں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے عصر حاضر کے جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن سے ایک حصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے بہت ہی ایجاز کے ساتھ پوری تاریخ بھی جمع کر دی ہے اور بائبل سے وہ مقامات بھی جمع کر دیے ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی ہے، اس سے ان کی ایک لحاظ سے پوری تصویر سامنے آ جائے گی۔ پھر اس تصویر کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی بنی اسماعیل کے ساتھ غرناطہ میں کیا ہوا، قرطبہ میں کیا ہوا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیا معاملات پیش آئے، یعنی جب جب انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، جب جب کسی بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دی ہے۔ ان کی سزا کی بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ بنی اسماعیل کے ساتھ پہلا بڑا حادثہ اس وقت ہوا جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے قتل کر ڈالا۔ ان کی شہادت کے بعد وہ فتنہ برپا ہوا جس کو طٰہٰ حسین نے الفتنۃ الکبریٰ کہا ہے، یعنی ایک عظیم فتنہ۔ اس میں سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے پورے امکانات پیدا ہو گئے۔ چنانچہ پھر معلوم ہے کہ سیدنا علی کی حکومت ایک خاص علاقے تک محدود ہو کر رہ گئی، سیدنا امیر معاویہ کی حکومت ایک دوسرے علاقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بڑی مشکل سے پھر جب لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سیدنا حسن نے ایک غیر معمولی اقدام کیا، یعنی انہوں نے آگے بڑھ کر اس امت کو مجتمع رکھنے کے لیے اقتدار کی جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سیدنا حسن کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ تاریخ یہ واقعہ ہے کہ اس کو وہ حیثیت نہیں دے پائی جو دی جانی چاہیے تھی، لیکن امت مسلمہ کو ہمیشہ اس کارنامے کا اعتراف کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک خاص موقع پر یہ محسوس کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس پوری امت کو بالکل پارا پارا کر کے رکھ دے گا، چنانچہ انہوں نے پیشکش کی اور صلح کر لی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس سال کو عام الجماع قرار دیا، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی پھر ایک مرتبہ بحال ہو گیا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو جو عظیم سلطنت دی تھی وہ عظیم سلطنت بکھرنے سے بچ گئی۔ اس طرح تنبیہ ہوئی، یعنی سیدنا عثمان کے ذریعے سے تنبیہ ہوئی، شدید تنبیہ ہوئی، لیکن بہت جلد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نظم بحال ہو گیا۔ پھر کم و بیش 94-95 ہجری تک یہ معلوم ہے کہ بنو امیہ کی حکومت پوری جمعیت کے ساتھ قائم رہی، یہاں تک کہ پھر علویوں کی بہت سی بغاوتوں کے نتیجے میں بالآخر بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور جب بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی تو جو کچھ بنو امیہ کر چکے تھے اس کی جو سزا ان کو ملی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ سزا کے لیے وہ کبھی باہر کی قوموں کو لاتا ہے اور کبھی ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا مزہ چکھا دیتا ہے، تو ابھی چونکہ پوری کی پوری بنی اسماعیل کی جمعیت نے کوئی ایسا بڑا انحراف نہیں اختیار کیا تھا، اور خاص طور پر جو اس قانون میں بتایا گیا ہے کہ توحید کو چھوڑ دیا جائے، شرک اختیار کر لیا جائے، تو یہ چیز نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے بس تنبیہات کی نوعیت کی سزا دی جاتی رہی، اور یہ معلوم ہے کہ پھر دو حکومتیں قائم ہوئیں، یعنی ادھر بنو عباس کی حکومت تھی اور دوسری جانب اندلس میں یا ہسپانیہ میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ دونوں جاہ و جلال کے ساتھ قائم رہیں، اس میں خیر بھی ہوا، اس میں شر کے پہلو بھی ہوئے، وہ وقت آ گیا کہ جب بدعمالیوں کی سزا دے کر ختم کر دیا جائے، اس میں پھر مجھے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غرناطہ میں جو انجام ہوا اس سے بھی مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، اور جس طریقے سے آخری حکمران بنو عباس کے آخری حکمران آخری خلیفہ کو چنگیز خان اور ہلاکو خان کی اولاد نے جس طریقے سے برباد کیا ہے، اس سے بھی لوگ واقف ہیں۔ سعدی نے جو مرثیہ لکھا ہے، آسمارا حق بود پر خون ببارت بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی، تو ایک لحاظ سے آپ یوں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک انجام تک ان کو پہنچایا، اور اس کے بعد بتدریج ترکوں کے ہاتھ میں یہ نظم چلا گیا۔ یعنی بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل یہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ خصوصی معاملہ کر رہا ہے۔ تو اب ہم ایک نظر ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ بنو اسرائیل کی تاریخ کیا رہی، اس لیے کہ اس تاریخ ہی کی روشنی میں در حقیقت اس پورے قانون کو دیکھنا چاہیے۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں اس کی تفصیل کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ بہت اختصار کے ساتھ قرآن مجید نے یہ کہا تھا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اپنی کتاب میں اس بات پر متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ جب پہلے وعدے کا موقع آ گیا، سرکشی کا پہلا موقع پیش آیا تو ہم نے کیا کیا، جب دوسرا آیا تو پھر کیا کیا۔ بہت ایجاز اور اختصار کے ساتھ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے، لیکن صاحب تفہیم القرآن نے اس کی تفصیل کی۔ وہ لکھتے ہیں بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں یہ تنبیہات مختلف مقامات پر ملتی ہیں، یعنی یہ قرآن مجید نے جن تنبیہات کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے تمہیں خبردار کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ ہمارے قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ اسی دنیا میں نکلے گا، اسی دنیا میں تمہیں یہ سزا دی جائے گی۔ بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں یہ تنبیہات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ پہلے فساد اور اس کے برے نتائج پر بنی اسرائیل کو زبور، یسیا، یرمیا اور حزقیل میں متنبہ کیا گیا ہے، یہ صحائف ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ اور دوسرے فساد اور اس کی سخت سزا کی پیشگوئی حضرت مسیح نے کی ہے، جو متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ ذیل میں ہم ان کتابوں کی متعلقہ عبارتیں نقل کرتے ہیں تاکہ قرآن کے اس بیان کی پوری تصدیق ہو جائے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ ہم تمہیں دنیا میں اپنی جزا و سزا کا نمونہ بنا کر رکھ دیں گے۔ پہلے فساد پر اولین تنبیہ حضرت داؤد نے کی تھی، جس کے الفاظ یہ ہیں، انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا، اس حد تک شرک ان کے ہاں سرایت کر گیا تھا۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا، اپنے لوگوں پر بھڑکا، یعنی یہ اللہ کی منتخب قوم ہے، اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔ یہ زبور میں ہے۔ اس عبارت میں ان واقعات کو جو بعد میں ہونے والے تھے بصیغہ ماضی بیان کیا گیا ہے، گویا کہ وہ ہو چکے، یہ کتب آسمانی کا خاص انداز بیان ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے تنبیہ کی گئی تھی کہ یہ ہو گیا، یعنی تم جو کر رہے ہو اب یہ سمجھو کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا۔ پھر جب یہ فساد عظیم رونما ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کی خبر حضرت یسعیا نبی اپنے صحیفے میں یوں دیتے ہیں، آہ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے۔ پھر ایک دوسری جگہ ہے، وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، یعنی ایک زمانے میں قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ہم نے احسن تقویم پر پیدا کیا، یعنی یہ ایسے برے نہیں تھے ہمیشہ سے۔ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی، یعنی ان میں جس طرح کے قضات کے باب سے معلوم ہوتا ہے انصاف کی حکومت قائم تھی، ان میں یوشع اور کالب جیسے جلیل القدر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے حکومت کی ہے۔ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ایک دوسرے کی گردن مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اس وقت اپنے ملک میں اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، یہ لیڈرشپ ہے۔ ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے، کیا میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا، وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں، یعنی گویا وہی طور طریقے جو مشرق قوموں کے ہیں وہ سب آ گئے ہیں۔ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں اور فلسطینیوں کے مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ وہ خاص طرح کے توہمات ہیں جن میں یہ گرفتار ہو گئے، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے اور اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے، چونکہ صہیون کی بیٹیاں یعنی یروشلم کی رہنے والیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند صہیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ تیرے بہادر تیتیغ ہوں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے، اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجاڑ ہو کر خاک پر بیٹھے گی۔ اب دیکھ، خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب یعنی شاہ اسور سیریا اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا۔ یہ اب وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی قوموں کو پھر اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے گا کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر تمہیں پامال کر ڈالیں، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں پر بہ نکلے گا۔ یعنی سیلاب آئیں گے، بستیاں غرق ہو جائیں گی، اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ فوجوں کا سیلاب اٹھے گا اور سیریا کے حکمران آ کر تمہاری بستیوں کو تاراج کر دیں گے۔ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خدا کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں کہ غیب بینی نہ کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو۔ یعنی پیغمبروں تک کے معاملے میں ان کے ہاں چونکہ پے در پے نبی آتے رہے، ان کا یہ رویہ ہو گیا، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ بس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے ہو اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ کرتے ہو اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بد کرداری تمہارے لیے ایسے ہوگی جیسے پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے۔ وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریک چکنا چور کرے گا، اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی ایسا نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ یا حوض سے پانی لیا جائے۔ یہ نہایت خوبصورت ادبی تعبیریں ہیں کہ یہ تباہی کیسے آئے گی۔ پھر جب سیلاب کے بند بالکل ٹوٹنے کو تھے تو یرمیا نبی کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو جو قاعدہ بنایا بالکل ٹھیک اس کے مطابق، جب تم صحیح جگہ پر کھڑے ہوئے تو تمہیں سرفرازی عطا فرمائی تھی، پھر کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے۔ میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، مگر جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ یعنی وہ زمین دی تو اس لیے گئی تھی کہ اس کو توحید کا مرکز بنایا جائے، لیکن ہوا اس کے بالکل برخلاف۔ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی، یعنی میں خدا کے قانون کی پیروی نہیں کروں گی. قوم کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی, یعنی ہر طاقت کے آگے جھکی اور ہر بت کو سجدہ کیا. جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا ہے, اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا. وہ اور اس کے بادشاہ اور عمرا اور کاہن اور جھوٹے نبی جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا, انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا. یہ ظاہر ہے کہ بتوں پر تعریض کی ہے, بلکہ پیٹھ کی. پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ ہم کو بچا, لیکن تیرے وہ بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھ کو بچا سکتے ہیں تو اٹھیں, کیونکہ اے یہودا جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں. ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں, خداوند نے مجھ سے فرمایا, کیا تو نے دیکھا کہ برگشتہ اسرائیل یعنی سامریہ کی اسرائیلی سلطنت نے کیا کیا؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری یعنی بنی بت پرستی کی, اور اس کی بے وفا فین یہودا یعنی یروشلم کی یہودی ریاست نے یہ حال دیکھا. پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری یعنی شرک کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دیا, تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری, بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی اور اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری یعنی بت پرستی کی. یہ بدکاری زناکاری یہ تعبیریں ہیں در حقیقت اس بے وفائی کی جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان سے ہوئی اور انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا. یروشلم کے کوچوں میں گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو, اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا. یہ دیکھیے, یہ فرمایا ہے کہ بحثیت مجموعی قوم اس بدبختی کے مقام پر, اس پستی کے مقام پر اتر گئی ہے. میں تجھے کیسے معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہے. جب میں نے ان کو یہ کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر کعبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے, وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کے مانند ہوئے. ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہنہنانے لگا. خدا فرماتا ہے, کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ یعنی یہ جو صورتحال بن گئی تھی, جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر کعبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے, یہ سب در حقیقت شرک اور بت پرستی کی تعبیریں ہیں. وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کے مانند ہوئے, ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہنہنانے لگا. یعنی شہوات کی بھی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ گویا یوں سمجھیے کہ کسی کی پڑوسی کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہی. خداوند فرماتا ہے, کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تین ہی بڑے جرم ہیں جن میں جب کوئی فرد یا گروہ مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے گا. قیامت میں بھی یہی بتایا گیا ہے, شرک, قتل اور بدکاری. اے اسرائیل کے گھرانے, دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا. خداوند فرماتا ہے, وہ زبردست قوم ہے, وہ قدیم قوم ہے, وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا. ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں, وہ سب بہادر مرد ہیں. وہ تیری فصل کا اناج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے. یہ اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان زور آور بندوں کی یہاں گویا مدہ فرما رہے ہیں. در حقیقت یہ بیان کرنا ہے کہ تم اب اس کے مستحق ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی قوموں کو تم پر چڑھا لائے. ہمارے ہاں تو ہمارے رہنما عام طور پر ان قوموں پر پل پڑتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی مذمت کرنے سے وہ اس کار مذلت سے نکل جائیں گے, لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اسلوب کیا ہے. وہ تیری فصل کا اناج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے. تیرے گائے بیل اور تیری بکریوں کو چٹ کر جائیں گے. تیرے انگور اور انجیر نگل جائیں گے. تیرے مضبوط شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے تلوار سے ویران کر دیں. اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا. میں یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز, دلہا اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا, کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا. وہ قارون جو ہم نے تورات میں پڑھا, یہ اس کا اطلاق ہے، یعنی یہ تاریخ ہے جس میں انبیاء علیہم السلام پھر ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو میرے سامنے سے نکال دے کر، ان کو میرے سامنے نکال دے کے چلے جائیں، اور جب وہ پوچھیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہے وہ موت کی طرف، اور جو تلوار کے لیے ہے وہ تلوار کی طرف، اور جو کال کے لیے ہے وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہے وہ اسیری میں، یعنی یہ سزا ہے۔ کچھ قحط کے سپرد کر دیے گئے، کچھ اسیر ہو گئے اور ان کو غلام بنا کے لے جایا گیا، کچھ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پھر عین وقت پر حزقیل نبی اٹھے اور انہوں نے یروشلم کو خطاب کر کے کہا، اے شہر، تو اپنے اندر خون ریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے، اور تو اپنے لیے بت بناتا ہے تاکہ تجھے ناپاک کریں۔ دیکھ، اسرائیل کے عمراء سب کے سب جو تجھ میں ہیں مقدور بر خون ریزی پر مستعد تھے، تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حقیر جانا، تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا، تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا، تو نے میری پاک چیزوں کو ناپاک جانا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے دن مقرر کر رکھے ہوئے تھے وہ سبت کے دن تھے۔ تیرے اندر وہ ہیں جو چغل خوری کر کے خون کرواتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو فسق و فجور کرتے ہیں، تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی، تجھ میں انہوں نے اس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی، کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی، کسی نے اپنے بہو سے بدذاتی کی، اور کسی نے اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا، تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کے لیے رشوت خاری کی، تو نے بیاج اور سود کیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا، کیا تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فیصل کروں گا؟ یعنی میں نے جب سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تو کسی میں ہمت ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ سکے؟ ہاں، میں تجھ کو قوموں میں تتر بتر کروں گا اور تیری گندگی تجھ سے میں نابود کر دوں گا، اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں، یہ تھیں وہ تنبیہات جو بنی اسرائیل کو پہلے فساد عظیم کے موقع پر کی گئیں، پھر دوسرے فساد عظیم اور اس کے ہولناک نتائج پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا۔ متا باب 23 میں آج جناب کا ایک مفصل خطبہ درج ہے، وہ اپنی قوم کے شدید اخلاقی زوال پر تنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھ، تمہارا گھر تیرے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ پھر جب رومی حکومت کے اہلکار حضرت مسیح کو صلیب دینے کے لیے لے جا رہے تھے اور لوگوں کی ایک بھیڑ جس میں عورتیں بھی تھیں روتی پیٹتی ان کے پیچھے جا رہی تھیں، تو انہوں نے آخری خطاب کرتے ہوئے مجمع سے فرمایا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں بانجیں اور وہ پیٹ جو نہ جنے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھپا لو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تنبیہات ہیں، یعنی جب جب اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت کی، ان کو سزا دی، جب انہوں نے سرکشی کی، تو انبیاء علیہ السلام نے اس طرح ان کو متنبع کیا۔ اس کے بعد پھر وہ ہولناک تباہی ان پر نازل ہوئی جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں نازل کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو اٹھایا اور ان کے ذریعے سے ان کو سزا دی۔ اس کی پوری تاریخ اس قابل ہے کہ ایک اجمال کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين۔